الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. گزشتہ سے پیوستہ فطرت کے مظاہر اور خصائل میں سے اربع من سنن المرسلین، انبیاء کی چار سنتیں یا چار فطرتیں ہیں جن میں ہم نے الحیاء، حیاء کو مکمل کیا. آج ہم التعطر والسواک والنکاح، بقیہ تین فطرتوں اور سنتوں کے متعلق گفتگو کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مزاج کو اتنا خوبصورت بنایا، کبھی اپنی محبوب چیزوں کے متعلق اظہار کر کے اور کبھی صحابہ کرام کو حکم دے کر اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلا کر صحابہ کرام کو اس بات پہ تیار کر دیا کہ ایک مسلمان ظاہری اور باطنی طور پر انتہائی شستگی کا مالک ہوتا ہے. چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، کان یعجبہ الریح الطیبہ، صحیح الجامع 4983. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی خوشبو بہت پسند تھی. یہی وجہ ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کان لا يرد الطیب، آپ کو اگر کوئی خوشبو پیش کرتا تو آپ اس کو رد نہیں کرتے تھے. صحیح الجامع 5474. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ثلاث لا ترد، تین چیزوں کو رد نہیں کرنا چاہیے. الطیب واللبن والوسائد، کوئی خوشبو آپ کو پیش کرے، کوئی دودھ آپ کو پیش کرے، کوئی تکیہ آپ کو پیش کرے ٹیک لگانے کے لیے، تو تینوں چیزوں کو رد نہیں کرنا چاہیے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 6393، من عرض علیہ طیب فلا يرده، کسی کو اگر خوشبو پیش کی جائے اس کو رد نہ کرے، فإنه خفیف المحمل طیب الرائحة، یہ خوشبو اٹھانے میں بھی ہلکی پھلکی اور خوشبو بھی بہت اچھی. اور ایک دوسری روایت میں جو صحیح الجامع کی 6392 سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عرض علیہ ریحان فلا يرد، اگر کوئی آپ کو گل بابونہ پیش کرتا ہے، پھول پیش کرتا ہے، اس کو رد نہیں کرنا چاہیے. فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ طَيِّبُ الرِّيحِ، یہ پھول اٹھانے میں کتنی طاقت لگتی ہے اور خوشبو بھی ملتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ پھول پیش کرنے والا اور قبول کرنے والا شرعی قواعد کی روشنی میں پیش کرنے والا، اسے قطعاً ان لوگوں کی برائی کے لیے ایک دلیل پیش نہیں کی جا رہی جنہوں نے دن خاص کیا ہوا ہے کوئی پھول پیش کرنے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو اتنی پسند تھی، آپ کے گھر کے حالات سب جانتے ہیں کہ کیسے تھے، لیکن آپ نے خوشبو کے لیے باقاعدہ ایک سکہ، ایک کپیا ٹائپ رکھی ہوئی تھی، اہتمام کیا ہوا تھا. صحیح الجامع کی روایت ہے 5473 سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، كان له سكة يتطيب منها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سکہ تھی، ایسی بوٹل جس میں طیب خوشبو انہوں نے رکھی ہوئی تھی اور آپ اس کو استعمال کیا کرتے تھے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کر دیا. صحیح الجامع کی روایت ہے 773 سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، حبب الی من دنیاکم النساء والطیب وجعلت قرة عيني في الصلاة، میرے صحابہ تمہاری دنیا سے مجھے تین ہی چیزیں تو پسند ہیں، النساء عورتیں، اور دوسری روایت میں اس کی تقیید آ گئی المرأة الصالحة، ہر عورت نہیں نیک عورت، والطیب اور خوشبو، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا. اس لیے اس حدیث کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیزیں اور آنکھوں کی ٹھنڈک اس انسان کو ملتی ہے جس کو تین چیزیں میسر ہوں۔ مرد ہے تو اس کا نماز میں دل لگے، لذت اسے عبادت میں آئے، اور خوشبو خریدنے کی طاقت ہو، اور گھر میں نیک عورت ہو۔ اسی طرح عورت کے لیے کہ اس کے پاس اپنی زندگی کا اہتمام، اپنی شخصیت کی گرومنگ کرنے کے ٹیلنٹس ہوں، اور اس کے گھر میں نیک خامد ہو، اور اس کو عبادت میں لذت ملے، اللہ کے ذکر میں، قرآن میں لذت ملے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں پوری دنیا کا نچوڑ پیش کر دیا۔ یہی وجہ ہے صحیح الجامع کی 4988 اور سلسلہ صحیحہ کی 3721 حدیث کا نمبر ہے کہ آپ کا معمول کیا بن گیا، کان یعرف بریح الطیب اذا اقبل، آپ جب تشریف لاتے تو آپ کی خوشبوؤں سے آپ کو پہچانا جاتا، اور شاید کہ کچھ خطبا لفاظی بیان کرتے ہوئے یوں ہی کہتے ہیں، صحابہ نے اگر سرور کونین کو تلاش کرنا ہوتا تو مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتے، جہاں خوشبو آ رہی ہوتی پتہ چلتا سرتاج کونین گزر کے گئے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے 5468، اطیب الطیب المسک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پیاری خوشبو کستوری ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں بہت مہنگی ہے، اچھی چیزیں ہمیشہ مہنگی ہوتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وما شممت عنبرا ولا مسكا قط، روایت کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں، وما مسست ديباجا ولا حريرا الين من كف رسول الله، میں نے موٹا ریشم بھی دیکھا، میں نے باریک ریشم بھی دیکھا، لیکن سرتاج رسول کے ہاتھ جتنے ملائم تھے نہ آج تک ایسا موٹا ریشم دیکھا نہ باریک ریشم دیکھا۔ وما شممت عنبرا ولا مسكا قط اطيب من ريش رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج تک جو خوشبوؤں کی سردار کستوری اور عنبر، میں نے آج تک ان دونوں میں وہ خوشبو نہیں پائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے نکلنے والے پسینے کی خوشبو تھی۔ یہی وجہ ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، صحابی روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر میں قیلولہ کیا، لفظ بولا جاتا ہے قیلولہ، ظہر سے پہلے کچھ دیر آرام کرنا، اور ظہر کے بعد ہو تو اس کو کہتے ہیں فیلولہ، فی کا مطلب ہوتا ہے سایہ، جب تھوڑا سا سایہ بننا شروع ہو جائے. اور قیلولہ اس کے بارے میں حدیث لکھ لیجیے، قیلو فإن الشیطان لا یقیل، قیلولہ کیا کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا. اور آج ریسرچ بتاتی ہے کہ 26 منٹ اگر انسان بیٹھے بیٹھے یا تھوڑا سا ٹیک لگا لے تو اپنے آپ کو ریلیکس کر لے، تو صبح نماز سے لے کے اعصابی دماغی اور قلبی ہر قسم کی تھکاوٹ جو ہے وہ ریلیز ہو جاتی ہے، اور اس سے انسان کو تہجد میں بہت مدد ملتی ہے، اس کے جسم کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیلولہ کیا، اگرچہ آج امت قیلولے کو چھوڑ کے فجرولے کی طرف چلی گئی جو فجر کے بعد سوتے ہیں، اور کچھ لوگ زیادہ ہی بادشاہ ہیں وہ عصرولہ بھی کرتے ہیں، عصر کے بعد سو جاتے ہیں. اس لیے جہاں عصرولے کی بات ہوتی ہے وہاں کہتے ہیں عیعولہ، یہ اپنے آپ کو بیماریوں کے سپرد کرتے ہیں. لیکن آپ چونکہ اس وقت فقہ پڑھ رہے ہیں، کسی بھی بات کا مفہوم وہاں روک نہ دیا کریں، اس کی وسعت کو سمجھا کریں. اور میں اتنی وضاحت کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے کہیں معنی کو روک دیا تو آپ کو بھی پریشانی بن جائے گی، اگر کوئی بیمار ہے تو پھر تو سو ہی سکتا نا. جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ خضاب کس وقت لگانا ہے، اب اگر ظاہری سوچ کو مقدم کرنے والا تو سوچے گا کہے گا اسلام تو بہت تنگ نظر ہے، یعنی عشاء کے بعد لگائیں اور صبح تک نہیں، صبح کی نماز پڑھ کے لگائیں زہر کو اتار دیں، پھر شام پہ زہر پڑھ کے پھر لگا لیں عصر کو اتار دیں، عصر کے بعد پھر لگائیں شام کو اتار دیں، نمازوں کے وقت چھوڑ دیں، 24 گھنٹے لگائے رکھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیلولہ فرمایا، فجاءت امی بقارورہ، یہاں بھی کہتے ہیں کہ میری والدہ گرامی ایک بوٹل لے کے آئیں اور آپ کا جسد اطہر سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا تھا، وہی تسلط العرق، اور اس نے بوٹل آپ کے جسم اطہر سے لگا دی اور پسینہ اس بوتل میں ڈال دی. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، تو رسول الله صلى الله عليه وسلم بیدار ہو گئے. تو آپ نے سوال کیا، ماذا تصنعين، کیا کر رہی ہیں آپ؟ جواب دیا، هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من اطيب الطيب. کہا سرتاج رسول، آپ کا پسینہ مبارک ہے جو خوشبو ہم بناتے ہیں اس میں ڈالیں گے، دنیا کی کوئی خوشبو اس خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہی وجہ ہے کہ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ مزاج مبارک تھا کہ آپ بچوں کو بڑی اپنائیت دیتے ہیں. ایک دن وہ ظہر کی نماز پڑھ کے نکلے، فاستقبلوا والدان، بچوں نے استقبال کیا. فجعل يمسح خدي احدهم واحدا واحدا، تو جتنے بچے تھے سب کے رخساروں کو اللہ کے رسول نے تھپتھپایا. سمرہ بن جندب کہتے ہیں ایک مرتبہ آپ کا ہاتھ مبارک جب میرے رخساروں پہ لگا، آج بھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ انما اخرج من جبن فی عطار، آج تک میرے رخساروں سے خوشبو ختم نہیں ہوئی، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے خوشبو کے مرتبان سے اپنا ہاتھ نکال کے میرے چہرے پہ لگا دیا. یہی بجائے کہ مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے پہلو بھی دکھائے اور آپ نے حکم دیا. صحابی کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم محلوں میں بستیوں میں مسجد بنائیں, اس کو آج قانونی کہہ سکتے ہیں, لیکن دو باتوں کا خیال رکھنا, ان تنظف وتطیب, اس کی صفائی کا خیال رکھنا, اس کی خوشبو کا اہتمام کرنا. اور یہی وہ دو باتیں ہیں کہ جس کو آج امت چھوڑ گئی, لیکن آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ہم جانتے ہیں, جو ارض پاکستان میں بھی ہیں, ارض حجاز میں بھی ہیں, ماشاءاللہ علیہم, انہوں نے اس حدیث کا عملی نمونہ پیش کر دیا. اور صحابیات کی عادت ہوتی تھی, جو آج عادت ختم ہو گئی, وہ مساجد کی خوشبو کا اہتمام کرتی. عورت کو اگرچہ ایک دائرے میں رہ کے کام کرنے کی اجازت ہے, اس کے اصول و ضوابط ہیں, پیش کریں گے ہم انشاءاللہ, لیکن اگر کوئی کام کیا ہے تو سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو زیادہ چل کر نہیں سکتی تھی. کیوں؟ کیونکہ بتنا تھا, موٹاپا زیادہ تھا, تو انہوں نے جس چیز کو پسند کیا اور یہ ان کی گہری فکر کی علامت تھی, ایک تو انہوں نے کیا کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ مجھے طلاق نہ دیجیے, میں قیامت کو آپ کی بیویوں میں اٹھنا چاہتی ہوں, میں اپنے حقوق سیدہ عائشہ کو دیتی ہوں. دوسرا, امہات المؤمنین بہت زیرک تھی, ان کو یہ پتا تھا کہ اللہ کے رسول کو خوشبو بہت پسند ہے, انہوں نے خوشبو بنانا شروع کر دی. تو انبیاء کی سنت اور انبیاء کی فطرت خوشبو لگانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام رغبتیں بھی دلائی, اور آپ حدیثیں لکھ چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جمعے کے دن بھی آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جہاں غسل کر کے آئے وہاں وہ خوشبو لگا کے آئے. اب سوال یہ ہے کہ خوشبو کیسی ہونی چاہیے؟ قواعد آپ پڑھ چکے ہیں, الاصل فی العبادت المنع والاصل فی الاشیاء الاباحة. چیزوں کے اندر, اشیاء کے اندر کیا ہے؟ جواز ہے, اباحت ہے, جب تک کو نص شرعی نہیں آ جائے گی کہ یہ جائز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا, عمران ابن حصین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, یہ روایت صحیح الجامع کے اندر 5469 نمبر کے تحت موجود ہے. ان خیر طیب الرجال ما ظهر ریح وخفی لون وخیر طیب النساء ما ظهر لون وخفی ریح. مردوں کی بہترین خوشبو یہ ہے جس کی خوشبو محسوس کی جائے لیکن اس کا رنگ نظر نہ آئے, اور عورتوں کی بہترین خوشبو وہ ہے جس کا رنگ نظر آئے, وخفی ریح, اور اس کی لائٹ سی خوشبو ہو. اس حدیث کی روشنی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرد عطر بھی استعمال کر سکتے ہیں، پرفیوم بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور آج تو طرح طرح کی ورائٹیاں آ چکی ہیں، کستوری بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کو بڑی پسند تھی، اور عنبر بھی استعمال کر سکتے ہیں. الغرض ایسی خوشبو سے مرد کو بچنا چاہیے جس کو لگانے سے رنگ نظر آئے. اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی بہر لونو کہ عورت کے لیے خوشبو جس کا رنگ نظر آئے، مثلا لپسٹک لگا سکتی ہے، خافیہ ریحو ایسی پرفیوم استعمال کر سکتی ہے جس کی خوشبو لائٹ ہو، عطر سے پرہیز کرے گی. کیوں؟ نفس شرعی آ گئی. ایما امرأة استعطرت، جو عورت عطر استعمال کرتی ہے اور مردوں تک خوشبو پہنچتی ہے، تو یہ عورت جنابت کا غسل کرے گی، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے اور یہ بدکار بھی ہے. تو نفس شرعی جس نے منع کیا وہ دو چیزیں ہیں. پہلی چیز ایک تو عطر ہے جس کی پھوہار دور تک جائے گی، دوسری چیز ایسی خوشبو جو مردوں کے مشابہ ہوگی، تیسری چیز حدیث آپ سن چکے ہیں اس فتنہ نامی عورت نے جس کا نام فتنہ رکھا گیا، اخذت مسکن، اس نے کستوری ڈالی اور حرکت کرتی تھی اپنی انگوٹھی کو تاکہ دور تک خوشبو پہنچے. تو شریعت کے ان دو اصولوں کی پابندی کی جائے، باقی کوئی بھی خوشبو عورت استعمال کر سکتی ہے، ایک عطر اور دوسرا ایسی پرفیوم جس کی خوشبو دور تک محسوس کی جائے. الحیاء والتعطر والسواک، انبیاء کی سنتوں میں سے حیا، تعطر خوشبو، والسواک اور مسواک کرنا، والنکاح اور نکاح کرنا ہے. آخری بات خوشبو کے ضمن میں پھر ہم مسواک کے متعلق چند احادیث پیش کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مثل الجلیس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكيس، اچھے دوست اور برے دوست کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک کستوری والا ہو اور دوسرا بھٹی میں پھونکنے والا ہو. اگر کسی کا تعلق کستوری والے کے ساتھ جڑ جاتا ہے فحامل المسك اما ان يحذيك، یا تو تمہیں گفٹ پیش کرے گا پھر بھی خوشبو آ گئی، وَإِمَّا أَن تَبْتَعَ مِنْهُ، یا آپ خود اس سے خرید لیں گے پھر بھی خوشبو آ گئی، وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا، نہ آپ کو اس نے گفٹ دیا، ہو سکتا ہے اس کو یاد نہ رہا ہو، ہو سکتا ہے مشغول ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے بخیل بھی ہو. لوگ کہتے ہیں کہ عموماً یہی ہوتا ہے، یا آپ نے خرید لیا اور آپ کے پاس بھی خریدنے کے اس وقت گنجائش نہیں، سڈنلی وہ دکان سامنے آئی، وہ نظر آ گیا جس کے پاس کستوری تھی، اگر کچھ لمحات اس کے پاس گزارے جائیں اما ان تجد منہ ریحا طیبا، تو آپ وہاں سے اٹھ کے جائیں گے تو معطر ہو کے جائیں گے. اچھا دوست بھی ایسا ہوتا ہے، یا تو آپ کو اچھی بات بطور گفٹ پیش کر دے گا نصیحت،
یا آپ کچھ مسائل اس سے پوچھ لیں گے.
اگر دونوں کام نہ ہوں اس کے پاس بیٹھنے سے تم پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا اور لوگ یہ کہیں گے چھوڑو جو بات بھی ہے لیکن اس کی بیٹھک نیک لوگوں کے ساتھ. اس لیے شاعر کہتا ہے صحبتکم فزدت نورا وبهجتا صحبتکم فزدت نورا وبهجتا ومن يصحب الطيب المعطر يعبق صحبتكم. اے نیک ہستیو جب سے میں تمہارے ساتھ رفاقت اختیار کی ہے میں نے فزدت نورا وبهجة میرے اندر عجیب سی روشنی آ گئی وبهجة مجھے وقار مل گیا. ومن يصحب الطيب المعطر يعبق کیونکہ جو خوشبو کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کی فضائیں بھی معطر ہو جاتی ہیں.
ونافخ الكير بھٹی میں پھونکنے والا انسان
اما ان يحرق ثيابك اگر اس کو دوست بنا لو گے برے انسان کو تو بھٹی والے کے پاس بیٹھنے سے پہلا فائدہ آپ کو یہ ملے گا کہ کوئی چنگاری اڑے گی اور آپ کے کپڑوں پہ آئے گی اور آگ لگ جائے گی. وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثًا اگر کپڑے نہیں چلیں گے تو تمہیں دھواں تو برداشت کرنا ہی پڑے گا.
برا دوست
یا تو اپنی برائی کی آگ میں تمہیں بھی چلا کے راکھ کر دے گا نہیں تو ذلت اور رسوائی تو ہوگی. لوگ ضرور کہیں گے دیکھا ہے تم جتنے نیک ہو بیٹھتے تو فلاں کے ساتھ ہو نا. الناس کأسرى بالقطع لوگ پرندوں کی طرح کبھی فاختہ کے ساتھ کوا نہیں بیٹھتا کوے کوے کے ساتھ ہی بیٹھتے اور فاختہ کے ساتھ فاختے بیٹھتے اور کوا اگر بیٹھنا بھی چاہے فاختہ اڑ جاتی ہے. اتفاق سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دن گھر سے نکلے تو دیکھا تو کوا اور فاختے اکٹھے بیٹھے کہتے فوا عجبا یہ کیا. قریب ہوئے تو نہ جانے کسی نے کیا کیا کوے اور فاختہ کی ٹانگیں آپس میں باندھی ہوئی تھی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت چھوٹی عمر میں حدیث پڑھانے لگ گئے الامور بمقاصدها تو وہ مزرقش منقص چادر پہن کے بیٹھتے حدیث پڑھاتے. لوگوں نے کہا یہ کیا یہ تو سادگی کے تو خلاف. کہا لوگ بادشاہوں کی عزت اور وقار کے لیے اس طرح کی چیزیں پہنتے ہیں میں حدیث کی عزت کے لیے اس کو پہن کے بیٹھا ہوں. چونکہ بہت چھوٹی عمر تھی اتفاق سے ایک دن وہ حدیث پڑھا رہے تھے تو ان کے سر پہ قلن سوا تھا تھوڑی سی چوڑی ٹوپی کو کہتے ہیں تو دو چڑیا جھگڑتی جھگڑتی ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہوتی ان کے پاس آ کے گری. اب وہ حدیث پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے آرام سے قلنسوا اتارا اور ان کے اوپر رکھ دی اور وہ چڑیا سہم کے بیٹھ گئی. تو تھا ایک نوجوان کو منچلا کہتا ہے الصبی صبیا ولو کان نبیا بچہ بچہ ہی ہوتا خواہ نبی بن جائے. انہوں نے اپنی گفتگو کی رفتار کو جاری رکھا اور آرام سے ٹوپی اٹھائی سر پہ رکھ لی چڑیا اڑ گئی اور ساتھ کہتے ہیں النبی نبی ولو کان صبیا نبی نبی ہوتا ہے خواہ وہ عیسیٰ جیسا بچہ ہی کیوں نہ ہو. تو برے دوست کے ساتھ جب انسان چلتا ہے آپ کو پتا ہے آپ کو کم از کم ذلت اور رسوائی دنیا اور آخرت کی ضرور ملتی ہے اگر توبہ نہ کرے. یعنی دوست ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. آج کل کا ماحول تو یہ بتاتا ہے کہ ایک بیچارہ صبح 4 بجے مسجد کا رخ کرتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے اور ڈاکو اور چور بھی جا رہا ہے اپنے کسی مار پہ اور دونوں راستے میں اکٹھے جا رہے ہیں. وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے اور ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکہ ڈالتا ہے پرچہ دونوں کا ہوتا ہے کہ ہم نے دونوں بھی اکٹھے دیکھا ہے
حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا مسجد میں جانے والے کو. معمولی سی رفاقت بھی برائی کی یہ انسان کو ذلیل کر دیتی ہے. اس لیے کہنے والے نے سچ کہا, الوحدۃ خیر من جلیس السوء, الوحدۃ خیر من جلیس السوء, والجلیس الصالح خیر من الوحدۃ. اس کا ترجمہ کرنے والے نے بھی کچھ یوں کیا ہے, برے ہم نشی سے تنہائی بہتر ہے اور اچھا ہم نشی تنہائی سے بہتر ہے. السوا کو تیسری فطرت اور تیسری انبیاء کی سنت مسواک کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک عمل کے متعلق آپ نے غالباً 12 یا 13 فرامین پہلے لکھے ہوئے ہیں. ہم صرف وہ چند احادیث لکھوانا چاہیں گے جو پہلے آپ نے نہیں لکھی. نمبر 1, صحیح الجامع کی 577 نمبر روایت ہے, سلسلہ صحیحہ کی 1796 نمبر روایت ہے, ثلاث حق على كل مسلم, تین چیزیں تو ہر مسلمان پر حق ہے, الغسل یوم الجمعہ, جمعہ کے دن غسل کرنا, والسواک اور مسواک کرنا, والطیب اور خوشبو استعمال کرنا. دوسری روایت, واصلہ ابن الاسقع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, اور یہ روایت بھی صحیح الجامع کی ہے 573 نمبر اور سلسلہ صحیحہ کی 1556 نمبر. امرت بالسواک حتی خشیت ان یکتب علی, مجھے اتنی بار مسواک کا حکم دیا گیا کہ مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ اب یہ فرض واجب ہو جائے. شعبان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح الجامع میں 578 نمبر, سلسلہ صحیحہ میں 1796 نمبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حق على كل مسلم السواک, ہر مسلمان پہ جو حق ہے مسواک کرنا, وغسل یوم الجمعہ, اور جمعہ کے دن غسل کرنا, اور پیچھے آپ نے روایت سنی کہ خوشبو لگانا. یہاں یہ روایت ایک اشکال بھی دور کر دے گی. آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ کچھ گھروں میں لڑائی اس بات پہ ہوتی ہے, اپنی خوشبو نہیں خریدتا, میرا خاوند اور میری خوشبو استعمال کر لیتا ہے, تو پھر کیا ہوا؟ وَأَن يَمَسَّ مِن طِيبِ أَهْلِهِ إِن كَانَ, اگر اس کے پاس خوشبو نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں, یہ حق ہے کہ جمعے کے دن جائے وہ خوشبو لگا کے جائے, خواہ وہ اپنے من اہلی ہی اپنے اہل کی خوشبو کو استعمال کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں بھی اس بات کی اجازت دی, اس بات کو بیان کیا. وَمَسُّوا مِنَ الطِّيبِ, عبداللہ بن عباس کی روایت, صحیح الجامع کی روایت ہے 1076 نمبر, کہ تم خوشبو لگا کے جایا کرو.
اور پانچویں
عبداللہ بن عباس کی روایت,
اور یہ روایت بھی صحیح الجامع کے 1498 نمبر, ایوہ الناس او لوگو,
اذا کان ھذا الیوم,
جب آ جائے جمعہ کا دن,
فاغتسلوا, غسل کیا کرو,
وليمس احدكم افضل ما يجد من دهنه وطيبه,
اور تم میں سے ہر شخص کو افضل خوشبو اور افضل تیل لگانا چاہیے.
اور چھٹی روایت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 873 نمبر, جو آپ نے پہلے نہیں لکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا یغتسل رجل یوم الجمعہ, جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے, ویتطہر ما استطاع من طہر, اور پھر پاکیزگی اختیار کرتا ہے, ویدہن من دہن, یا وہ تیل لگاتا ہے, او یمس من طیب بیتی, یا اپنے گھر کی طیب سے خوشبو لگاتا ہے, ثم یخرج, پھر وہ مسجد کو جاتا ہے, فلا يفرق بين اثنين, پھر دو لوگوں کے درمیان جا کے نہیں بیٹھتا کہ ان کو جدا جدا کرے, ثم يصلي ما كتب له, پھر جتنی اللہ نے اس کی قسمت میں لکھی ہے نماز پڑھتا ہے, ثم ينصت, پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے, اذا تكلم الامام, جب خطیب خطبہ دیتا ہے, الا غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى, اللہ دو جمعہ کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. کتنی روایتیں ہوں گی؟ یہ 6 روایات پہلی ان تمام روایات کے ساتھ ملا لیجئے جو غالباً 13 روایات آپ کے سامنے پیش کی گئی, 13 عناوین کے تحت, جبکہ روایات تو زیادہ تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ استعمال کیا جو بہت قابل تعریف ہے, حبذ المتخللون من امتی, خوشبو لگانے والے میری امت کے بہت پیارے لوگ ہیں. تو یہ تھی پہلی حدیث کی 3 بنیادی باتیں, الحیاء والتعطر والسواک. چوتھی بات کے متعلق انشاءاللہ ہم ابھی 10 منٹ کے بریک لیں گے, اس کے بعد انشاءاللہ ہم بقیہ پہلو کو پیش کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.